الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اے ایمان والو, صبر اور نماز سے مدد لیا کرو, بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا وہ مرے ہوئے ہیں, وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں, لیکن تم نہیں جانتے. ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے, تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو. ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے, اور یہی سیدھے راستے پر ہے. اصل محمد وآل محمد.
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ.
نعرہ حیدری
یا علی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا عبد القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
والصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد, قد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الحسين مصباح الهدى والسفينه النجاة. السلام عليكم
ورحمه
الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى اپ کو سلامت رکھے, اپ خدا کے حفظ و امان میں رہیں. ہمارے بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں خدا ان کو اپنے زمان میں رکھے, وہ اچھے بڑے ہوں, اچھے بچے بنے, اچھے نوجوان بنے, ان شاء اللہ تعالیٰ امام کے سپاہی بنیں گے. جو دو موضوع تھے جس کے بارے میں ہم آپ سے بات کرتے رہے وہ ہدایت اور نجات کے حوالے سے تھا, اور یہ موضوع دونوں جو ہیں وہ ہم اس کو فنش نہیں کر سکتے. بہت کچھ ہے جو کہ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے یا پڑھا جا سکتا ہے. تو ان چند دنوں کی مجلسوں کو آپ اس کا انٹروڈکشن سمجھ لیں, اور باقی کی زحمت اور کوشش آپ کے ذمہ. ہدایت کے حوالے سے ہم نے آپ سے یہ بارہا عرض کیا اور آپ کو دوبارہ عرض کرتے ہیں, تاکہ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ یہ جو آپ نے 10 دن مجلسیں اٹینڈ کیں تو کیا موضوع تھا, کیا کہا گیا, تو کم سے کم یہ کچھ چند جملے آپ ان کو بتا سکیں کہ اس وہ اسلام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم
جو وہ لے کر آئے, اگر اس اسلام میں نہ کوئی چیز ڈالی جائے یا اس میں سے نکالی جائے تو وہ اسلام ہدایت انسانیت کو دے سکتا ہے. اور یہ وہی اسلام ہے جو 124,000 پیغمبروں کے توسل سے خدا نے انسانیت کے لیے بھیجا. انسانیت کا شعور بڑھتا گیا. اگر ہم اس طرح سے سمجھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے استاد تھے اور وہ کلاس تھی مثلاً جونیئر کنڈر گارڈن, آپ سمجھتے ہیں اسکول کے حوالے سے مثال دے رہے ہیں. اب اس وقت کے جو انسان تھے ان کی جو ذہن کا سطح تھی وہ وہی تھی, یعنی ایک چند باتیں اور اس کے علاوہ اور کوئی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی انہی کی سطح کے مطابق. اور ہر نبی ایک استاد تھا اور استاد ہمیشہ شاگردوں کی سطح فکری کے مطابق ان کو بات کو سمجھاتا ہے. یعنی جو کنڈر گارڈن کی بات ہوتی ہے اس کو کنڈر گارڈن میں ہی کرنا پڑتا ہے, وہ آپ گریڈ ون میں یا ٹو میں یا تھری میں بچوں کو نہیں بتا سکتے. اگر بتائیں گے تو اس کا کوئی پرپس نہیں نکلے گا, کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اور رسول کوئی کام بغیر نتیجے کے بغیر ہدف کے نہیں کرتا. رسول جو کام کرتا ہے اس کا ایک ہدف ہوتا ہے, وہ ہمیشہ ہدف الہی اس کا ہدف ہوتا ہے, اس کے علاوہ وہ کسی اور ہدف کو مد نظر نہیں رکھتا. تو اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی کے تمام انبیاء مختلف کلاسز کے استاد تھے, اور انسانیت پوری کی پوری انسانیت اس کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے. اب جب کلاس میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو کچھ پاس ہو جاتے ہیں اور کچھ فیل ہو جاتے ہیں. یہ ہر کلاس میں ایسے ہوتا ہے. بہت کم کلاسز ہوتی ہیں جس میں تمام کے تمام اسٹوڈنٹس پاس ہو جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی فیل ہوتا ہے, مارکس جو ہے مختلف ملتے ہیں, کوئی اے لے لیتا ہے, کوئی اے پلس لے لیتا ہے, کوئی بی لے لیتا ہے, کوئی سی لے لیتا ہے, کوئی ڈی لے لیتا ہے, کوئی ایف لے لیتا ہے. تو مختلف جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نے جتنی جد و جہد کی ہوتی ہے, جتنا جہاد کیا ہوتا ہے, جتنا جہاد کیا ہوتا ہے, جد و جہد کو مجاہد وہ شخص ہوتا ہے جو جدوجہد کرتا ہے. جدوجہد کو کہتے ہیں کوشش. تو وہ شخص جو سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے اس کلاس کے اندر وہ اے لے جاتا ہے, جو اس سے کم کرتا ہے وہ بی لے جاتا ہے, اور اسی طرح سے باقی کے. تو جو سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے اس کو اسی کے مطابق انعام ملتا ہے. اب وہ انعام کیا ہے, ہر زمانے کا وہ جو ٹیچر تھا اور جو اس کی کلاس تھی جو اس میں سے جو گریڈ لیتا تھا, انعام کیا چیز ہے؟ انعام, ہاں لیکن انعام کیا ہے؟ وہ ہے جنت. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم انبیاء علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام کون ہیں؟ استاد تھے, اور استادوں کے پاس جو شاگرد تھے ان شاگردوں میں سے جو سب سے اچھے مارکس لیتا تھا, جو سب سے بڑا مجاہد تھا, جو سب سے زیادہ کوشش کرتا تھا, اس کو خدا نے اس کے لیے جو انعام رکھا ہوا ہے وہ ہے جنت. انعام جو ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے موٹیویشن کے لیے, وہ مقصد نہیں ہوتا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے, علم کو حاصل کرنا ہوتا ہے. اب آپ جب یہ بچے نہیں بات مانتے تو ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ یہ کام کر دیں گے تو ہم آپ کو کیا دیں گے؟ انعام دیں گے. اور اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر
تھپڑ,
ہاں پھر آپ کو ایک لگائیں گے. اور اگر آپ نے کہیں پہ کہیں کسی کو بتا دیا تو پھر ہماری اپنی مصیبت ہوگی, لیکن یہ کہ ہم بالآخر آپ کو پنش کریں گے. تو جو بچہ ہوتا ہے وہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ وہ کام کر لے, کہ جس کی اہمیت کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا. ماں باپ کا مقصد اس کو انعام دینا نہیں ہوتا, اس کو پنش کرنا نہیں ہوتا. ماں باپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو کر لے, کیونکہ وہ اس کام کی اہمیت کو نہیں جانتا. اگر جانتا ہو تو اس کو موٹیویشن کی ضرورت نہیں, وہ خود ہی وہ کام جو ہے وہ انف موٹیویشن ہے کہ وہ انسان وہ کام کو کر لے. لیکن کیونکہ بچے کی سطح فکری جو ہے وہ اتنی بلند نہیں ہوتی, اس لیے اس کو انعام کی یا پنشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے.
اب انسانیت کے لیے بھی خدا نے جو انعام رکھا وہ رکھا جنت, اور جو پنشمنٹ رکھی وہ رکھی دوزخ. خدا کا بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ انسان کو جنت دے دے یا انسان کو دوزخ میں بھیج دے. خدا کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہدایت جو اس نے انبیاء علیہ السلام کے توسل انسانیت تک پہنچائی, اس ہدایت کو لے کے وہ اپنے آپ کو بھی جان جائے, اپنے رب کو بھی جان جائے, اور وہ اسفل السافلین سے نکل کے اعلی علیین تک چلا جائے, تاکہ وہ اشرف المخلوقات کہلانے کا شرف حاصل کر. یہ تھا. اب جو انسانیت کی سطح فکری رہی وہ ہمیشہ یہ سطح فکری رہی کہ ہم جب تک انعام بس لے لیں تو ہمیں اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں, بس ہمیں انعام چاہیے, اور ہم یہ کہ اگر ہمیں پنشمنٹ نہ ملے تو ہم پھر ٹھیک ہیں. لیکن وہ کیا جو ہوم ورک تھا, وہ کیا, وہ جب بچہ ہوتا ہے وہ ہوم ورک پہ نہیں, اس کا ذہن پھر بھی اسی انعام کی طرف ہوتا ہے یا وہ پنشمنٹ کی طرف ہوتا ہے کہ کسی طرح سے جلدی جلدی اس ہوم ورک کو وہ ختم کر لے تاکہ انعام اسے مل جائے. اور خدا نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ اسی طرح سے کریں گے تو وہ درجات جو آپ حاصل کر سکتے ہیں, وہ گریڈز جو آپ لے سکتے ہیں, وہ آپ کو نہیں ملیں گے. مثلاً اگر آپ نے کلاس کو لوور سے لوور لیول پہ پاس کر لیا تو آپ کو انعام پھر بھی ہم دیں گے, لیکن اگر فیل ہو گئے, اگر فیل ہو گئے امتحانات کے اندر, اگر آپ نے جہاد نہیں کیا, اگر آپ اچھے مجاہد نہیں تھے, کوشش نہیں کی, تنبلی کی, سستی کی, غفلت کی, پھر کیا ہے, پھر جو ہے وہ آپ کو دوزخ میں ہم بھیج دیں گے. اب انسانیت کی سطح فکری اسی حد تک رہی, البتہ استاد بدلتے رہے اور ہوم ورک بدلتا رہا. ہوم ورک جس طرح سے جونیئر کنڈر گارڈن میں جو آپ کو ملتا ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے, یعنی کوئی اتنا زیادہ وہ ہوم ورک نہیں دیتے اب, یا جو ٹیکسٹ ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی. گریڈ 1, 2, 3, 4 اس طرح جس طرح سے گریڈز بڑھتی رہتی ہیں ہوم ورک زیادہ ہوتا جاتا ہے, اور کیا جو انفارمیشن ہے وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے. ابھی تمام کے تمام انبیاء جو تھے وہ ڈفرنٹ گریڈز کے استاد تھے, جو آخری درجہ تھا انسانیت کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ کیا تھا, وہ وقت تھا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جو ٹیکسٹ تھی اس سے زیادہ کوئی اور بڑی ٹیکسٹ بک کی ضرورت نہیں تھی. وہ کیسی ٹیکسٹ بک ہے جو تا قیامت تک جو جس لیول کا ہے, جس طرح سے جس سطح فکری پہ سمجھنا چاہے وہ اس ٹیکسٹ بک سے سمجھ سکتا ہے. ٹیکسٹ بک خدا نے دے دی, اب کیا کرنا ہے انسانیت کو, اب اسے کوئی ایک نیا ٹیکسٹ نہیں چاہیے, اب اس کو اس کتاب کا کیا چاہیے, ٹیچرز اسسٹنٹ چاہیے. ٹیچرز آئے, 124,000 پیغمبر آئے, انہوں نے ٹیکسٹ دے دی. اب جب آپ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں, جب آپ ایک حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ پی ایچ ڈی جب آپ کر لیتے ہیں یا پی ایچ ڈی کے اندر ہوتے ہیں, تو آپ کو آپ ٹیچر نہیں بلکہ ٹیچرز اسسٹنٹ جو ہیلپ کرتے ہیں, زیادہ کام آپ خود کرتے ہیں. اب ہوا کیا کہ انسانیت ہر گریڈ میں زیادہ لوگ فیل ہوتے گئے, فیل ہوتے گئے تو سبجیکٹ میٹر کو ریپیٹ کرنا پڑا, بارہا بارہا ریپیٹ کرنا پڑا. اب وہ جو ٹیکسٹ رسول کے پاس آ گئی, وہ جو کتاب رسول کے پاس آ گئی جس کا کہ نام قرآن ہے, اس کے لیے ضروری تھا کہ تا قیامت تک آپ کے پاس ٹیچرز اسسٹنٹ یا ان کے سکسیسرز رہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ یعنی مشکل یہ ہوئی کہ جو سطح فکری ہے انسان کی وہ بلند نہیں. ابھی بھی آپ کسی سے پوچھیں بھائی آپ حج کیوں کیا آپ نے, تاکہ جنت ملے. ابھی بھی اتنے ہزار سال گزر گئے, انسانیت کی فکر کہاں پہ ہے, سطح فکری کہاں پہ ہے, بس جنت اور دوزخ میں پھنسے ہیں, اسی انعام میں اور پنشمنٹ میں پھنسے ہیں. جنت اور دوزخ ڈیسٹینیشن نہیں ہے, جنت اور دوزخ پرپس نہیں ہے, مقصد نہیں ہے. دین کا مقصد خدا کی معرفت اور انسان کے کمال کا, اس کو اسفل سافلین سے لے کے اعلی علیین تک لے کے جانا, یہ مقصد ہے دین کا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر دین نے مقصد کیا بنا دیا, کرسچن سے جا کے پوچھیں بھائی وائی ڈو یو گو ٹو چرچ، وہ کہے گا آئی ول گو ٹو ہیون. جو سے جا کے پوچھیں بھائی وائی ڈو یو گو ٹو دا ٹیمپل، وہ کہے گا میں اس لیے جاتا ہوں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. آپ حتی سکھ سے پوچھیں گے، سردار جی سے پوچھیں گے بھائی تسی مثلا ہے کہ گردوارے کیوں جانتے ہو، تاکہ جی سڈا رب جرا سانو جنت دے دے، وہ بھی یہ جواب دیں گے. ہندو سے پوچھیں وہ بھی کہے گا تاکہ میں جب واپس آؤں اس دنیا میں تو کوئی چھوٹا موٹا جانور نہ ہو بلکہ ایک بڑا جانور انسان،
اچھی روح
انسان کی شکل میں جو ہے وہ واپس آؤں. سلام پڑھ لوں. یعنی آپ کسی بھی دین سے پوچھ لیں، وہ ابھی تک انسانیت کی جو ذہن ہے وہ وہیں پہ پھنسی ہوئی ہے. یہ آخر الزمان ہے، یہ انسانیت کا اب جو آخری زمانہ ہے، یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. اب بھی اگر ہماری سطح فکری جنت اور دوزخ کے اندر ہی ہے نا، تو پھر یہ بہت شرم کی بات ہے. اتنے خدا نے 124,000 پیغمبر استاد بھیجے، اتنی پیاری ٹیکسٹ جو کہ خود ایک معجزہ ہے، کبھی کسی نبی کا معجزہ غیر معصوم کے پاس نہیں آیا. حضرت موسیٰ کا عصا کسی غیر معصوم کے پاس کبھی نہیں آیا. ہمارے پاس تمام کے تمام انبیاء کا سب سے جو بہترین معجزہ تھا وہ خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جو کہ قرآن کی صورت میں. ہم اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیتا تھا تو شاید ہم اسے زیادہ استعمال کرتے، ہر جگہ پہ جا کے سمندر کو پاٹ کر کے یا مچھلیاں پکڑ لیتے، یا مثلا کوئی لوگوں سے کہتے لو جی ہم آپ کو سمندر پار کرواتے اتنا سا ہمیں پیسہ دے دو. یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر موجزہ دے دیتا تو ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے جاتا ہی نہ، بس ہر کسی کو ہم اٹھاتے رہتے، زندہ کرتے رہتے، پھر یہ دنیا کی اوور پاپولیشن جو آلریڈی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی. یعنی ہر نبی کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باقی کے موجزے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو موجزے تھے، وہ اگر ہمیں مل جاتے ہم ان کو ہر وقت استعمال کرتے. خدا نے تمام انبیاء میں سے سب سے بہترین معجزہ کیا؟ قرآن کو. ہم اس کو کتنا استعمال کرتے ہیں؟ وہ کیا ہوتا ہے، ایک اونچی سی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں جہاں پہ بچے کبھی پہنچ ہی نہ پائے، اور اگر بیچارے کبھی سیڑھی رکھ کے یا کوئی وہ چیئر رکھ کے اس تک پہنچ بھی جائیں تو وہ اتنے ٹائٹ غلاف میں باندھ ہوتا ہے کہ وہ کبھی اس کو کھول ہی نہ سکیں. مولانا صاحب تھے، وہ گئے کسی کے اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی جس میں آپ کی یہاں پہ، ان سے جا کے کہتے ہیں صاحب قرآن دیں. کہتے ہیں جی صاحب قرآن تو ہم نے گھر میں نہیں رکھا ہوا. تو آگا کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے، آپ مسلمان اور قرآن گھر میں نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی کیونکہ مسئلہ یہ ہے صاحب کہ جو اوپر والا اپارٹمنٹ ہے ادھر ایک ہندو رہتا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ قرآن کی بے حرمتی ہو کہ ہندو کے پاؤں قرآن سے اوپر ہو، اس وجہ سے ہم نے گھر میں قرآن نہیں رکھا. یعنی وہ معجزہ جو کہ خدا نے سورہ الحمد کی تاثیر، ہم نے آپ کو کل کوشچن اینڈ آنسر کے اندر بتایا کہ اگر آپ ایک مردے کے اوپر پڑھ دیں تو مردہ زندہ ہو جائے گا. یعنی قرآن کی ایک ایک آیت اگر اس نفس سے، اس روح سے، اس پاک دل سے نکلے، اس کی ایک ایک آیت ایک معجزے کو کیا، ایک نہیں بلکہ بہت سارے معجزوں کو کر سکتی ہے. اس کا میں کہتا ہوں ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک نقطہ، باغ نیچے جو نقطہ ہے ہم ابھی تک اس نقطے کو نہیں سمجھ پائے. قرآن جتنی اس کی گہرائی ہے، جتنا اس کا باطن ہے، اس کو ہم ابھی تک نہیں سمجھ پائے. ہمیں ابھی ہماری مخارج ہی نہیں ٹھیک ہوتی تو ہم باطن تک کب جائیں گے. نماز میں ابھی ہمیں یہی مسئلہ پڑا رہتا ہے کہ ہم کسی طرح سے مثلا وہ اپنے مخارج کو ٹھیک طرح سے کہہ دیں تو مطلب کی طرف کب جائیں گے. تو قرآن جو کہ ٹیکسٹ بک خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے، وہ سب سے بڑا اور سب سے اچھا معجزہ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے رسول کو دیا جو کہ غیر معصوم کے پاس آیا. تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ سطح فکری جو ہے وہ بلند اب ہو جانی چاہیے، یہ آخر الزمان ہے، آپ ٹائم نہیں لائیں انسانیت کے پاس. اگر انسانیت ابھی بھی جنت اور دوزخ کے چکر میں ہے, وہ وہی انسانیت ہے جو کنڈر گارڈن میں تھی. آپ اگر مثلا نانا صاحب ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ ہاں آپ قرآن پڑھیں یہاں پہ بیٹھ کے, ہم آپ کو چاکلیٹ دیں گے, آپ کیا کہیں گے ان کو؟ ہاں آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے اور قرآن پڑھنا کتنا زیادہ اچھی بات ہے, آپ ہمیں کیا لالچ دے رہے ہیں چاکلیٹ؟ ایما نے کہا ہے کہ لوگ عبادت, تین قسم کے لوگ جو ہیں خدا کی عبادت کرتے ہیں, ایک تاجر ہوتا ہے, ایک غلام ہوتا ہے اور ایک حور ہوتا ہے. تاجر کون ہوتا ہے؟ جو یہ جنت کے پیچھے لگا ہوتا ہے, جو جنت کے پیچھے لگا ہوتا ہے وہ تاجر ہوتا ہے, خدا کے ساتھ ٹرانزیکشن کر رہا. اچھا خدایا میں نے $10 دیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تو 10 گنا زیادہ دیتا ہے, تو اب مجھے جو ہے وہ 10 times 10 یعنی $100 جو ہے آپ کو آپ ہمیں او کرتے ہیں, آپ ہمیں او کرتے ہیں $100. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے ایک گناہ کیا, اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی آپ مثلاً 99 مجھے او کرتے ہیں. وہ ہر وقت کیلکولیٹر لے کے ساتھ میں تسبیح پکڑ کے وہ خدا کے ساتھ ٹرانزیکشنز کرتا رہتا ہے, تاجر ہے وہ. ایک شخص ہے جو غلام ہے, بس خدا سے, خدا ہے بس مجھے نہ ماننا, بس مجھے نہ ماننا, میں نماز بھی پڑھوں گا, میں روزہ بھی رکھوں گا, میں آج پہ بھی جاؤں گا, میں سب کام کروں گا, مجھے بس مارنا. وہ یہ کام کرتا رہتا ہے ساری زندگی. جو تیسرا ہے وہ کہتا ہے خدا ہے تو لائق عبادت ہے, جنت اور جنت تیرے سامنے کیا چیز ہے, تو خالق ہے جنت کا, مجھے جنت نہیں چاہیے, مجھے جنت نہیں چاہیے, مجھے تو چاہیے, میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے, میں نے تجھے لائق عبادت پایا ہے. اور اگر تو میرے ساتھ یہ بھی کام کر دے کہ مجھے دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دے, پھر بھی میری اگر آواز کھول دے گا میں پکاروں گا تجھے, میں ادھر بھی تجھے پکاروں گا, میں ادھر بھی لوگوں کو بتاؤں گا کہ تو کتنا کریم ہے. یہ جو آپ دعائے کومنٹ پڑھتے ہیں کبھی اس کے مطلب کے بارے میں دیکھیں, نہیں کوئی ڈر نہیں ہے دوزخ کا, کوئی شوق نہیں ہے جنت کا, عبادت کر رہے ہیں کس لیے؟ خدا لائق عبادت ہے. اب جو پہلا ہے تاجر جو ہے, چلے وہ بھی کسی گریڈ کو اس نے لے لیا نا, بالآخر کسی نہ کسی گریڈ کو تو اس نے لے لیا یا نہیں لیا, چلے اس کو سی ملا, صحیح. جو غلام ہے اس نے بھی کوئی گریڈ لے لیا, جو ہو رہا ہے اس نے تو سب سے بڑا اے پلس لیا. لیکن اب آپ مجھے اس انسان کا بتائیں کہ وہ کتنا بدبخت ہے کہ نہ اس نے خدا کے ساتھ تجارت کی, نہ خدا کی اس نے غلامی کی, اور نہ ہی خدا کو اس نے لائق عبادت سمجھا, یعنی کسی چیز نے اس کے دل کے اندر شوق نہیں ڈالا کہ وہ خدا کی عبادت کر سکے, نہ جنت نے شوق ڈالا, نہ جہنم نے ڈر ڈالا, نہ خدا کی بزرگی نے اور اس کی خوبصورتی نے, اس کے جمال نے اس کے اندر شوق پیدا کیا کہ اس کو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرے. اب آپ بتائیں اس شخص کا کیا کہیں, اس شخص کا کیا کہیں, وہ تو بہت ہی بدبخت ہے نا, کہ نہ جنت اسے موٹیویٹ کر سکی, نہ جہنم اسے موٹیویٹ کر سکا, اور نہ ہی خدا کا جمال اسے موٹیویٹ کر سکا کہ اس کی عبادت کر. بدبختی ہے, اتنی بڑی بدبختی ہے. اگر وہ شخص اپنی بدبختی کو دیکھ لے, وہ اس دنیا سے یعنی ایک منٹ وہ شرمندگی کے اندر اپنی زندگی کو جو ہے وہ برقرار نہ رکھ سکے. تو یہ جو ہم جنت اور دوزخ کے چکر میں, اس کو ختم کرے گا, یہ بچگانا سوچ ہے, یہ بچوں والی سوچ ہے. بہت تجارت کر لی اور بہت غلامی کر لی, اب بنے ہوڑ, اب بنے ہوڑ, اب آپ آزاد بنے, تجارت کی زنجیروں سے اور غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیں, خدا کو لائق عبادت سمجھیں, خدا کو لائق شکر, جس کا کہ آپ شکر کریں وہ لائق سمجھیں اس کو. آپ تھوڑا سا کام کسی کے لیے کرتے ہیں, آپ فوراً جو ہے وہ شکریہ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, یہ کیا بھائی, لوگوں کا تو بڑا شکریہ کرتے ہو لیکن خدا کے سامنے دو سجدے کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. لوگوں کو تو ہر وقت پلیز تھینک یو، شکریہ آپ کا، بہت بہت نوازش آپ کی، مہربانی خدا کیا، خدا جس نے کہ تم کو سب کچھ دیا، خدا جس نے آپ کے پاس سب کچھ پوری کائنات کو بنایا، آیا وہ لائق شکر نہیں ہے؟ آیا وہ لائق شکر نہیں؟ آیا اس کا ہمیں شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے؟ امام کے جو اصحاب تھے نا، وہ جو حسین تھا اس وقت کربلا میں اور آج جو حسین اس وقت تھا، وہ حسین جو کربلا میں تھا اور وہ حسین جو آنے والا ہے، ان دونوں کے پاس جو اصحاب ہوں گے وہ نہ تاجر ہوں گے نہ غلام ہوں گے، وہ حور ہوں گے، وہ خدا کو لائق عبادت سمجھیں گے، اس وجہ سے ان کا یقین اتنا محکم ہوگا، اتنا فولاد سے زیادہ محکم ہوگا کہ جو مرضی آندھی آ جائے، جتنا مرضی تشدد ہو جائے، جتنا مرضی پریشر ڈالا جائے، وہ اپنی جگہ سے ہلیں گے، تاجر ہل جاتا ہے، یزید کی فوج میں تاجر تھے، خدا کے ساتھ تجارت کر رہے تھے، خدایا ہمیں توفیق دے یا امام حسین کا کو شہید کر دیں تو ہم اتنے روزے رکھیں گے، منتے والے ہوئے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے وہ حافظ کس طرح کے حافظ تھے، وہ ہر تھے ہر نہیں تھے، وہ تاجر تھے یا غلام تھے، امام حسین کے پاس کیسے لوگ تھے، امام حسین کے پاس ہر لوگ تھے، آزاد لوگ تھے، امام نے بجا دین چلا جاؤ چلے جاؤ جنت تمہاری، کون گیا جنت لینے؟ نہیں آئے ہم امام، ہم جنت لینے نہیں آئے، ہماری وہ زندگی کیا کہ جس کے اندر آپ نہ ہو، ابھی تک گھوڑ پیدا نہیں نہ ہوئے، اس لیے وہ یہ سب باتوں پہ اکتفا کر گئے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس ہمارا مولا سامنے نہیں ہے، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے، ہزار دفعہ ہمیں لایا جائے، 70 دفعہ ہمیں لایا جائے، ہمارے ٹکڑے کیے جائیں، ہمیں جلایا جائے، ہم پھر بھی یہ بات ایکسپٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ہمارے درمیان میں نہ ہو، ہم اپنی جان کو بچا کے چلے جائیں اور آپ کی جان خطرے میں ہو، جو ولایت کے نظام کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، جو ولایت کے نظام کو سمجھ جاتا ہے، وہ حر بنتا ہے، وہ غلام نہیں بنتا، وہ تاجر نہیں بنتا،
سبحان اللہ
سبحان اللہ،
وہ جنت کے پیچھے نہیں پھرتا، اگر وہ شیعہ جو امام علی کے تھے وہ جنت کے پیچھے پھرتے ہوتے تو کب کیا امام کو چھوڑ چکے ہوتے، حضرت سلمان فارسی کے لیے رسول نے کہا کہ یہ شخص وہ ہے کہ لوگ جنت کا انتظار کریں، جنت اس کا انتظار کر رہی ہے کہ کب سلمان فارسی ہمارے پاس آئے گا، امام کے شیعہ جو ولایت کے نظام کو سمجھ گئے، جنہوں نے ولایت کے نظام کو اپنے اوپر نافذ کیا، خانوادے میں نافذ کیا، کمیونٹیز میں نافذ کیا، جنہوں نے کوشش کی کہ ملک پہ نافذ ہو جائے، وہ خدا کو لائق عبادت سمجھتے ہیں، حزب اللہ نے 33 دن کے اندر، یہ لوگ تاجر ہوتے، یہ اگر تاجر ہوتے یا غلام ہوتے، 33 دن کے اندر جن کے خلاف پوری دنیا کھڑی ہو گئی، جنہوں نے اس ہستی کی ناک مال مال دی زمین کے اندر،
کوفی ہے نہ شامی ہے رب کے ہم حامی ہیں، کوفی ہے نہ شامی ہے رہبر کے ہم حامی ہیں، کوفی ہے نہ شامی ہے رہبر کے ہم حامی ہیں، امام زمانہ کے لیے بلند تر سلوار،
وہ ایسی مقاومت دکھاتے کبھی بھی نہ دکھاتے، کبھی بھی نہ دکھاتے، وہ جو لوگ کوفی کا نام آیا، وہ جو لوگ کوفہ میں بیٹھے تھے وہ کس چیز کے پیچھے تھے؟ جنت کے پیچھے تھے، نمازیں پڑھی جا رہے تھے، بھئی ہمیں گھر بیٹھے جنت مل رہی ہے، کیا ضرورت ہے جا کے اپنا خون بہائیں، کیا ضرورت ہے اس امام کو بچائیں جس کو ہم نے بلایا؟ جنتوں میں مل رہی ہے، مسجد کے اندر ہم نے بیعت کی ہے، مساجد میں ہم آتے ہیں، جو جنت کے پیچھے وہ خانہ کعبہ رہے، انہوں نے حج اپنے آپ حج تو جو ہے وہ جاری رکھا، مدینہ میں جو لوگ تھے وہ رہے، مسجد نبوی کے پاس رہے، نہیں چھوڑا مدینہ انہوں نے، یعنی کیا؟ یعنی اگر وہ جو جنت کے پیچھے ہے وہ ولایت کے نظام کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ اس کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے، ولایت کے نظام کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے ان دونوں چیزوں سے عبور، اس کو کراس کرنا ہے، یہ یہی تو وجہ ہے کہ ابھی تک نہ ہمیں ولایت کا نظام سمجھ میں آیا اور نہ ہی ہم اس کے ساتھ منسلک ہوئے۔ ابھی وہ اکرام صاحب سے بات کر رہے تھے، آپ نے یہ حدیث بے واقعہ بہت دفعہ سنا ہوا، امام معصوم ہے، شخص آتا ہے کہتا ہے کہ جناب ہمارے پاس 100,000 کا مثلا یہ کہ لشکر ہے اور وہ آپ کے آمادہ ہے، وہ آ رہا ہے، آپ بس یہ کہ کہیں اور ہم ریڈی ہیں، ہم جو آپ کا ساتھ دیں گے، آپ انقلاب کو لے کر آئے۔ ہم کہتے اچھا آپ کے پاس وہ بڑا لشکر ہے، صحیح صاحب، یہ ذرا انہوں نے اپنے غلام سے کہا صاحب یہ ذرا تندور جو ہے نا اس کو گرم کریں، لکڑیاں وغیرہ لے کر آئیں گرم کریں، جب تنور پک گیا نا، یعنی جب وہ جو اس کی آگ تھی وہ تپش کی حد پہنچ گئی نا، کار صاحب آپ ہمارے لیے آمادہ ہیں، ہم آمادہ ہیں، اچھا ذرا تندور میں جائے۔ بار صاحب کیا کہتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ تاجر ہے اور غلام ہے، یہ ہوڑ نہیں ہے، یہ ولایت کے نظام کو ابھی تک نہ سمجھ سکا نہ منسلک ہوا، کہنے کو یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے اور کہنے کو یہ بھی کہہ رہے امام معصوم کے ساتھ کہ ہم آمادے ہم تیار ہیں۔ کیا کہتے ہیں امام، جاؤ نہیں ابا، دیکھیں یہ کیسا مسئلہ آپ بتا رہے ہیں، یعنی یہ کہ میں تندور میں بیٹھ گیا، مجھے مارنا چاہ رہے ہیں آپ، میرا خانوادہ ہے، یہ کیا مسند ہے؟ اسلام کے اندر تو خودکشی حرام ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں خودکشی کر لوں۔ امام نے اسی غلام سے کہا تندور میں چلے جاؤ، غلام نے فوراً تندور کے اندر دروازہ بند، اب اس شخص کے منہ کے چہرے کو دیکھ، ہائے اللہ یہ دیکھو کیسا امام، ہم اپنے غلام کو بغیر کسی جرم میں تندور کے اندر ڈال دیا۔ امام نے جب چہرے کی اس کے اثر دیکھی، تندور کو کھولا، امام کا غلام وہیں پہ آرام سے بیٹھا ہوتا، آگ نے اس کو جلایا نہیں۔ امام نے پھر پوچھا اب مجھے بتاؤ کہ اس طرح کے کتنے ہیں تمہارے پاس؟ وہ کہتا صاحب میرے خیال سے یہی ہے آپ کے پاس، باقی اور تو کوئی نہیں لگتا مجھے، وہ جو 1.5 لاکھ کا لگا ہے اس میں اور کوئی نہیں، بس یہی ہے آپ کے پاس۔ یہ شخص کون ہے؟ یہ ان کا غلام کون ہے؟ یہ غلام وہ ہے جو کہ ولایت کے نظام کو سمجھ گیا۔ ولایت کا نظام کیا ہے؟ آپ کا ایک رہبر ہے، آپ کا ایک امام ہے، اور اس کی جو ماسٹر شپ، اس کا جو وہ اس کی جو ولایت ہے، اس کے انڈر آپ ہیں، وہ جو حکم دیتا ہے آپ نے بغیر سوچے سمجھے اس حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ ولایت کے نظام کے اندر ہیں، ولایت کا نظام کے ساتھ منسلک ہے، اگر نہیں کرتے آپ باہر ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام میں کیوں کروں، کس لیے کروں، یا حتی ڈیلے بھی نہیں کر سکتے وہ لوگ جو خدا کو لائق عبادت سمجھتے ہیں، لائق شکر سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں رہا، اب یہ جنت اور دوزخ کے چکروں سے نکلے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی جو ہے وہ واجب ہے، فروع دین کے اندر ہے، صحیح، ساتھ میں آپ فروع دین کے اندر حج پہ بھی جا سکتے ہیں، زکات بھی دے سکتے ہیں، خمس بھی نکال سکتے ہیں، مثلا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو تاجر ہے وہ کیا دیکھتے ہیں؟ مثلا ثواب نماز کا اور امر بالمعروف، ٹھیک ہے دونوں ثواب ہیں، مثلا اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا زیادہ ثواب ہے تو میں تھوڑی سی زیادہ نمازیں پڑھ لوں گا، کیونکہ نمازوں کے اندر تو کوئی آ کے جوتیاں نہیں مارتا، نماز میں تو کوئی آ کے جوتیاں نہیں مارتا، نماز اگر آپ پڑھی جاؤ تو کوئی آپ کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا، لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے تو جوتیاں بھی پڑیں گی اور کیا دشمنیاں بھی مول لیں گے۔ تو بہتر کیا ہے؟ یہ تاجر کی سوچ، بہتر کیا ہے؟ کہ ہم نمازیں پڑھتے جائیں. جو ولایت کے نظام سے منسلک ہو جائے یا جو ولایت کے نظام کو سمجھ جائے اس کے اندر وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے امر بالمعروف نہی منکر نہیں ہوگا تو باقی کے سارے فروع ختم ہو جائیں گے. باقی کے سارے فروع ختم ہو جائیں گے. تو میں اگر دشمنی مول لیتا ہوں یا جوتیاں کھاتا ہوں یہ بڑھتے رہے, یہ ان کی قیمت میرے سے زیادہ ہے. نمازوں کی, روزے کو برقرار رکھنا, حج کو برقرار رکھنا, دین کو بچانا, اس کی قیمت میرے سے زیادہ ہے. مجھے امر بن معروف پر نہیں منکر کرنا, مجھے گھر بیٹھ کے نمازیں نہیں پڑھنی. یہ شخص ہے جو ولایت کے نظام کے ساتھ منسلک ہے. اور کیونکہ اس طرح کے ائمہ کو نہیں ملے, آپ دیکھیں 4,000 اسٹوڈینٹس ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. اسٹوڈینٹس جس کے ہوں اور ہزاروں کے تعداد میں کسی نے 20,000 کسی نے 30,000 حدیثیں امام کے تبسل سے یاد کی ہوئی جو کہ نریٹ کر سکتا تھا, حافظ تھا ان حدیثوں کا, صحیح. ان کا بیٹا اتنے سالوں کی قید کاٹنے کے بعد اس کا لاشا زنجیروں کے اندر, ابھی بھی زنجیریں اس کے لاشے کے ساتھ بندھی ہوئی پل پہ پڑا ہے, کسی میں ہمت نہیں ہے جا کے اس کو اٹھا لے. یہ ان کے کیا ہے, استاد کا بیٹا ہے. اتنی ہمت نہیں انہیں, اتنی جرت نہیں ہے. کون اٹھاتے ہیں؟ وہ جو وہاں پہ مزدور تھے اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں لاشا بڑا بھاری ہے. بوجھ کیا تھا؟ وہ زنجیروں کا تھا. امام کا تو جسم اس طرح سے ہو گیا تھا کہ جب ایک شیعہ نے آ کے پیسے دیے اور کہا میں اپنے امام کو دیکھنا چاہتا ہوں, اس نے جب زندان میں نگاہ دوڑائی تو اسے اپنا امام نظر نہیں آیا. اس نے جا کے کہا میں نے تجھے پیسے دیے, میں نے اپنے امام کی زیارت کرنی تھی. وہ شخص کہتا تیرا امام ادھر ہی ہے, تو نے وہ چادر دیکھ سکتی نا, تیرا امام اس چادر کے نیچے. یہ حالت تھی ان کے جسم مبارک کی. کدھر تھے وہ لوگ, کدھر سے بولو؟ آپ کے خیال میں اگر امام آج آ جائے تو امام کے پاس کتنے ایسے لوگ ہوں گے, کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ امام ہماری جان آپ پہ قربان, جو مرضی ہو جائے گا ہم آپ کا ساتھ اور آپ کو نہیں چھوڑیں گے, آپ ہمیں جو کہیں گے آپ کا حکم کی تعمیل, ہم نماز پڑھیں گے ہم نماز کو چھوڑ دیں گے. آپ کے پاس میری ماں سے زیادہ ولایت ہے, ماں اگر بولے نماز چھوڑ دیتا ہے بندہ. آپ جو کہیں گے ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں گے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ ہمیں وہ لوگ چاہیے. وہ لوگ اس جنت اور دوزخ کے چکر میں نہیں بن سکتے. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو خدا کو لائق عبادت سمجھیں, جو خدا کو لائق شکر سمجھیں, جو ان تمام چیزوں سے بالاتر سوچیں. اگر جنت بہت آسان ہے ملنی, جنت کا کیا ہے؟ جنت کوئی چیز ہے؟ آپ ایک مومن کو کھجور دے دیں جنت آپ کی ہو جائے, روزہ کھلوا دیں کسی کا, کتنی مشکل ہے جنت لینے میں؟ مشکل نہیں ہے. آپ ایک کھجور کھلوا دیں جنت آپ کی ہے. آپ جنت سے نا یہ نہ ڈریں کہ آپ جنت کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ آپ ایسے بنیں کہ روزے محشر میں آپ لوگوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں بھیجے. آپ ایسے شیعہ بنیں کہ روزے محشر میں جب خدا آپ کو محشور کرے تو آپ 5-10 لوگوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے کر جائیں. جو امام کا شیعہ ہوتا ہے اس کے پاس پاور آ جاتی ہے, اس کے پاس طاقت ہوتی ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نہ وہ اس دنیا میں کسی سے ڈرتا ہے نہ آخرت میں اس کے لیے کوئی ڈر ہے. امام کا شیعہ بنے, صلوات پڑھ لے. بس آپ سب, آپ کی زحمتیں بس اب تمام.
کچھ دو ایک چیزیں اور ذہن میں ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی باقی کا کام آپ کیجیے گا. ٹھیک ہے, آپ کو خود امام کا شیعہ بننا ہے. اگر آپ بن گئے انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے پھر آپ ہمیں بھی کوئی روزے معاشرے میں, ہو سکتا ہے آپ کھڑے ہوں. سب جانتے ہیں آپ مجھے یا نہیں؟ جی جانتے ہیں. آئے بسم اللہ آئے. اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. جو بچہ اس دنیا سے نابالغ چلا جاتا ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کر سکتے ہیں, نہیں وہ بھی شفاعت کر سکتے ہیں کہ آپ آئیں. وہ شخص جو اس دنیا سے ایسا چلا جاتا ہے, مثلا مریض ہوتا ہے ذہنی طور پہ, کہ جو صحیح اور برے کے اندر فائٹ نہیں کر پاتا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. جو بچے اور اس شخص کو جسے کہ ہم پاگل کہتے ہیں لیکن وہ پاگل نہیں ہوتا, وہ لوگ جنت میں جا سکتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ یہ بات اس سے بالاتر سوچیں. اب ہم نے آپ کو بتایا گھروں میں کیا کیا نظام نافذ ہونا چاہیے, ولایت کا. صحیح, کمیونٹیز میں کیا نظام نافذ ہونا چاہیے, ولایت کا. اب کمیونٹیز کے اندر جب ولایت کا نظام نافذ کے لیے آپ نے آپ سب آج مسجد کی بات کی, ہم نے آپ کو بتایا مسجد کیا چیز ہے, کیا چیز ہے, پینٹاگون ہے, خدا کا گھر بھی ہے. خدا کے گھر ہی سے تو آرڈر جاتے ہیں نا, خدا کا گھر ہی ہوتا ہے جہاں سے سارے آرڈر جاتے ہیں. مسجد ایک پینٹاگون ہے. نہیں, پینٹاگون کس طرح سے دیکھیے آگا, جس جگہ پہ امام جماعت کھڑا ہوتا ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں, وہ جو اس طرح سے گول سا بنایا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, محراب. محراب کس لفظ سے, حرب سے. حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ, حرب یہ عربی کا لفظ ہے جنگ. محراب جنگ کی, جنگ کی جگہ. محراب جنگ کی جگہ. وہ جو امام جماعت ہوتا ہے وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے, جنگ کی جگہ پہ. آپ سب کدھر کھڑے ہوتے ہیں, اسی جنگ کے
پیچھے,
جنگ کے میدان میں. صحیح, آپ سب اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جنگ کے میدان میں. اب وہ کیا ہے, آپ اب دیکھیں کہ سب کے سب سپاہی بن گئے نا. پینٹاگون کے اندر کیا ہوتا ہے, سب مثلا ایک سپاہی ہوتے ہیں اور ایک ان کا جو ہے وہ لیڈر ہوتا ہے. اس لیے امام جماعت کے لیے عدالت کی شرط رکھی گئی ہے کہ جو امام جماعت ہو وہ عادل ہونا چاہیے. عدالت کے اندر شجاعت بھی ایک ہے. صحیح, شجاعت بھی اسے. عدالت کا بہت وسیع مفہوم ہے. یہ جو فقہ اصغر سے بھی ہمیں باہر جانا پڑے گا. ہمارے کچھ بھائی ہیں نا, انہوں نے مثلا کیا کیا, انہوں نے مثلا فقہ کو لے لیا. صحیح ہے, فقہ کو لے کے وہ بھاگ لیے. بس سارا کے سارا دین کیا ہے, فقہ ہے. کئی بھائیوں نے کیا کیا, فقہ کو چھوڑ دیا. انہوں نے کیا پکڑا, انہوں نے پکڑا عقیدے کو. نہیں, عقیدے کو لے کے وہ بھاگ گئے. انہوں نے کہا یہی سارا کے سارے سامنے. دیکھیں گاڑی کے ٹائرز ہوتے ہیں. اب آپ کوئی ایک بندہ ٹائر کو اٹھا کے لے جا کے میرے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس گاڑی نہیں, اس کے پاس ایک ٹائر ہے. صحیح, تو فقہ اور عقیدہ یہ دونوں چیزیں اسلام کا حصہ ہیں. اس کو آپ ایک کو نہیں لے سکتے اور دوسرے کو چھوڑ دیں. تو یہ جو فقہ ہے یہ فقہ اصغر ہے, اس کے بعد فقہ اوسط ہے, اس کے بعد فقہ اکبر ہے. یہ جو نماز کی جو شکل ہے, مثلا ایک شخص ہے وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, مسلمان ہے. فقہ اصغر کے مطابق مسلمان ہے جب تک کہ وہ اپنے زبان سے نہ کہہ دے کہ میں خدا کے اوپر یقین, یا میں کہتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں ہے, تب تک وہ مرتد نہیں ہوتا, وہ پھر بھی مسلمان ہے. لیکن رسول کیا کہتے ہیں, یہی بندہ جو آج مسلمان ہوا ہے فقہ اصغر کے اندر, اگر سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے لیکن مسلمانوں کے بارے میں فکر نہیں رکھتا, تو یہ شخص مسلمان نہیں ہے. لیکن کس فقہ کے مطابق, فقہ اصغر کے مطابق؟ نہیں, فقہ اصغر کے مطابق وہ پھر بھی مسلمان ہے. لیکن فقہ اوسط اور فقہ اکبر کے مطابق اب وہ مسلمان نہیں ہے. جو رسول کی حدیث کے مطابق وہ اب مسلمان نہیں ہے, لیکن فقہ اصغر میں وہ ابھی بھی مسلمان ہے. صحیح, اسی طرح سے نماز ہے. آپ نے اللہ اکبر کہا, تکبیرت اللہ. اگر کتنا ٹائم ہمارا,
آپ پڑھا
بسم اللہ
اللہ
طرح سے نماز ہے آپ جو ہے وہ ساری مخارج آپ کی ٹھیک ہیں, آپ نے مثلا یہ کہ سورہ ہم ٹھیک پڑھی اور سب کچھ صحیح ہے, نماز آپ کی صحیح ہے یا مثلا باطل ہے یا صحیح ہے؟ صحیح ہے, سالم ہے. لیکن اس نماز کے اندر آپ چابیاں ڈھونڈتے رہے, لوگوں سے باتیں کرتے رہے, اپنے جاب کے مسائل حل کرتے رہے, یعنی اس نماز میں سب کچھ کیا سوائے خضوع اور خشوع کے. وہ فقہ اصغر میں تو نماز سالم ہے, لیکن فقہ اوسط اور اکبر میں کیسے نماز باطل ہے, وہ قبول نہیں ہوگی. خضوع اور خشوع ہوگا تو نماز قبول ہوگی. ہمیں فقہ اصغر سے اوپر آنا ہے. روزہ ہے صبح سے لے کے شام تک, سحری کھائی اس کے بعد سوئے رہے. مثلاً کئی روزہ دار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب سونا عبادت ہے اس لیے ہم سارا دن عبادت کرتے ہیں. وہ جیسے سحری کھاتے ہیں نماز فجر کی پڑھتے ہیں غنوگی اور عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں, اور پھر جو افطار سے گھنٹہ ایک دن دو گھنٹے پہلے اٹھ کے وہ اپنی زور اثر کو جلدی سے ختم کر کے تو پھر افطار کر کے پھر وہ ساری رات جاگتے ہیں. نہیں ایسے آپ نے روزے دار دیکھے. اب فقہ اصغر کے مطابق اگر اس نے مثلا طلوع فجر کے ٹائم سے لے کر مغرب کے ٹائم تک کوئی چیز کھائی نہیں, وہ چیزیں جو باطل کرتی ہیں روزے کو, اگر اس نے کسی چیز کو جو انجام نہیں دیا اس کا روزہ فقہ اصغر کے مطابق صحیح ہے, لیکن فقہ اوسط اور اکبر کے مطابق کیسے روزہ باطل ہے. کیوں روزے کو کیوں رکھا؟ لعلکم تتقون, تاکہ آپ متقی بن جائیں. سارا دن سو کے اور صبح اور شام کھا کے وہ شخص کس طرح سے متقی بنا؟
سبحان.
یا وہ لوگ جو روزے کو ڈائٹنگ کے لیے رکھتے ہیں, یا وہ لوگ جو روزے کو سموسے کھانے کے لیے رکھتے ہیں, وہ ایسے بھی لوگ ہیں. صحیح, یہ لوگ کیسے؟ آیا ان کا روزہ فقہ اوسط اور اکبر, اوسط یعنی مڈل اور اکبر یعنی بڑی. اوسط ہوتی ہے کہ اس کا مقصد کیا, اور اکبر ہوتی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. تقوی اگر نہیں آیا, روزے رکھے تقوی نہیں آیا, کیا مطلب ہوا؟ فقہ اوسط کے اندر روزہ صحیح نہیں ہے. تو اکبر تک تو بات ہی نہیں نا جاتی. اگر تقوی آیا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ خدا کے آپ قرب کو حاصل کریں گے, خدا کی معرفت کو حاصل کریں گے, خدا کے ساتھ آپ لو لگا لیں گے, خدا کے آپ نزدیک ہو جائیں گے, خدا کی صفات حسنہ آپ کے اندر آنے لگے. ہم نے تو کبھی بات ہی نہیں کی نا اوسط کی اور اکبر کی, اس لیے یہ آپ کو نہیں لگ رہی. ہم کیونکہ ابھی تک فقہ اصغر ہی نہیں لوگوں کو کروا سکے. تقلید واجب ہے. کسی نے کہا جی مجتہد میں ڈیسائڈ کرتا ہوں, سب آپ کس کی تقلید کرتی؟ جی میں ان کی تقلید کرتی ہے, میری بھی تقلید ان کے ساتھ. یہ ایسے تقلید نہیں ہوتی. جس کا رسالہ ہاتھ میں آ گیا اس کی تقلید کر لی, ایسے تقلید نہیں ہوتی. آپ کو مجتہد کے بارے میں ریسرچ کرنی, آپ کو اطمینان پیدا کرنا ہے کہ یہ مجتہد جس کی آپ تقلید کرنے لگے ہیں, آپ اس مجتہد کی جو تقلید کریں ریسرچ کرنے کے بعد, چھ سال مجتہدین کو دیکھنے کے بعد آپ نے ان کا انتخاب کیا ہے, اور انتخاب کرنے کے بعد اب آپ نے دل میں کہنا ہے کہ میں اس مجتہد کی تقلید کرتا ہوں قربتاً الی اللہ, آپ کی تقلید اب ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ اب شخص تقلید ان کی کرتا ہے لیکن جہاں پہ احتیاط واجب ہو پھر رجوع فوراً دوسرے سے کرتا ہے. فقہ اصغر میں کیا یہ تقلید ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی اجازت ملی, لیکن وہ کس کی ہوا پرستی کی کر رہے نا, وہ اپنے خواہشات کے پیچھے پھر رہا ہے. تو فقہ اوسط کے اندر کیسے یہ تقلید ہوئی؟ صحیح نہیں ہوئی. دیکھا آپ نے, یہ جو ابھی ہم نے حج کے بارے میں بات نہیں کی, ابھی ہم نے کوئی زیارت کے بارے میں بات نہیں کی, ابھی ہم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات نہیں کی, لیکن یہ کب ہم باتیں کر سکیں گے؟ جب آپ منیمم ریکوائرمنٹ کر رہے ہوں گے نا, جب آپ کم سے کم فقہ اصغر کو جانتے ہوں گے. ابھی تک بہت سارے لوگوں کو وضو کرنا نہیں آتا. ایک آوا صاحب تھے, ان کے ابو اس دنیا سے چلے گئے, تو وہ خواب میں آتے ہیں بیٹے سے کہتے ہیں میرے بیٹے ذرا 40 سال کے قضا وضو تو کروا دینا. بڑے خضوع اور خشوع سے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ ذرا 40 سال کے میرے وضو قضا جو ہے وہ کروا دینا. بیٹا کہتا ہے بابا یہ تو سنا تھا کہ 40 سال کی نمازیں, لیکن یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جان میں دیکھو میں نے نماز تو پڑھی, مجھے یہ نہیں تھا پتہ نماز سے پڑھنے وضو بھی کرتے ہوتے ہیں. تو اس لیے نمازیں تو میں نے پڑھ لی لیکن وضو نہیں کیا, اس نے میری قضاء وضو جو ہے 40 سال کے کروا دیا. یہ اب ایک قسم کا وہ اس پوائنٹ کو لانے کے لیے کئی ہمارے کئی لوگوں کے پاس ہیں, وہ مثلا خاتون آتی ہیں جن کے 5 بچے ہیں اور وہ پوچھ رہی ہوتی ہے کہ غسل واجب کیسے کرتے, یعنی ان کو غسل واجب کا طریقہ نہیں پتا کہ غسل واجب کیسے کیا جاتا ہے, اور بیوہ ہوگی اور 5 بچے ہیں. اب آپ بتائیں, یعنی وہ ابھی بھی اگر آپ کسی سے کہہ دیں آغا صاحب ہمارے سامنے وضو کر کے دکھا دیں, وہ بہت ساری ایج کے لوگ بھی جو ہیں وہ نروس ہو جاتے ہیں. اور غسل واجب ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہ پتا ہو. ایک آغا صاحب بھی بتائے تھے نکاح پڑھنے کے لیے وہ کسی کا گئے, انہوں نے اس بندے سے پوچھا, وہ جس کا کہ نکاح تھا اسے پوچھا, مولانا صاحب نے پوچھا کہ آپ کو غسل مثلا واجب غسل کرنا آتا ہے, کہتے وہ کیا چیز, واٹس دیٹ, اچھا آپ کو کسی نے نہیں بتایا, اپنے ابو سے جا کے پوچھو. وہ کہتے ہیں آپ جا کے پوچھیں, وہ ابو کے پاس گئے کہتے ہیں کہ صاحب یہ بچے کے نکاح ہونے والا ہے, اس کو غسل واجب تو بتا دیں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے. کہتے ہیں صاحب وہ کیا ہوتا ہے. اب آپ بتائیں, جو غسل واجب نہ جانتا ہو صحیح, اب غسل واجب اگر آپ کو نہیں آتا, آپ نے غسل صحیح طرح سے نہیں کیا, بعد میں اگر آپ نے 1000 رکعت نماز نہیں پڑھی نا, وہ نماز پھر کے اصغر میں بھی باطل ہے, یعنی وہ نجاست آپ کی دور نہیں ہو سکتی, کسی وضو سے دور نہیں ہو سکتی, کسی اور چیز سے نہیں دور ہو سکتی, جب تک آپ اسی غسل کو جو کہ خدا نے بتایا ہے اس کو انجام نہیں دیتے. یعنی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں, ابھی تک ہم اسی میں ہیں. آپ بتائیں کہ اس میں پھنس کے ہم آگے کیسے بڑھیں گے, ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. نجات کا واحد رستہ کون سا رستہ ہے, امام حسین کا رستہ. یہ واحد رستہ ہے ہمارے پاس, ہدایت کا واحد رستہ کیا ہے, اسلام, وہ اسلام جو اسلام ناب محمدی ہے. اور اگر آپ نے اسلام ناب محمدی تک پہنچنا ہے تو اس بات کو اپنے دلوں پہ لکھ لیں, اپنے ذہنوں میں لکھ لیں, اگر آپ ولایت کے نظام کو نہیں سمجھتے, ولایت کے نظام کے ساتھ نہیں منسلک, ولایت کے نظام کے اندر نہیں ہے, آپ کو کبھی اسلام ناب محمدی نہیں ملے گا. آپ کو بہت سارے اسلام مل جائیں گے لیکن آپ کو اسلام ناب محمدی, وہ خالص اسلام جو رسول لے کر ہے, وہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ خدا نے جس نظام کو خلق کیا تاکہ یہ اسلام پاک اور صاف اور ناب رہے, اس نظام کا نام کیا ہے, نظام ولایت. تو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں, آپ لوگوں نے سب کچھ سنا, آپ کے اوپر حجت, میرے اوپر بھی حجت تمام ہوئی, یعنی کہ صرف آپ پہ, میرے پہ بھی حجت تمام ہوئی. ہم روزے معاشرے میں کھڑے ہوئے ہوں گے, اگر خدا نے ہماری اعمال کو قبول نہ کیا, ہمارے خلوص کو قبول نہ کیا, ہماری کوششوں کو قبول نہ کیا, تو آپ ہم سے بہتر اور آگے جا چکے ہوں گے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. تو یہ حجت سب پہ تمام ہوئی ہے, اس لیے آپ سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ جہاں جہاں پہ آپ خود ہیں وہاں سے آگے بڑھیں. ہمارے پاس یقین کرنے ٹائم نہیں رہا, ایسا لگتا ہے کہ وہ امام جس کا ہمیں انتظار ہے, وہ ہو سکتا ہے کل آواز اٹھا رہا ہو کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے. اور اگر ہم ابھی تک ادھر ہی پھنسے رہے, ہمیں وہ آواز حتی کانوں تک نہیں آئے گی. اس آواز کو سننے کے لیے بھی دل کے کان چاہیے, اس امام کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ کھلی ہونی چاہیے. وہ شخص جو ابھی تک اس فقہ اصغر کو بھی نہیں سمجھ پایا, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اب یقین کریں کہ جب کربلا کے اندر یہ سارے اصحاب تھے, ان اصحاب نے, یعنی بیٹا کہہ رہا ہے کہ, یعنی وہ باپ سے کہہ رہا ہے کہ پہلے مجھے جانے دو, باپ اسے کہہ رہا ہے نہیں پہلے میں جاؤں گا. کوئی صحابی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ امام حسین, دیکھتے ہیں کہ اس چہرے پہ تھوڑی سی ناراحتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کیوں ناراحت ہو, کہتے ہیں کہ امام میں اس بات کو سوچ رہا ہوں کہ میں تو شہید ہو جاؤں, مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں,
لیکن میرے اور آپ کے درمیان میں فاصلہ ہو جائے گا. کیا شہادت تو مجھے مل جائے گی, جنت بھی میں چلا جاؤں گا, لیکن یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہی کہ آپ کے اور میرے درمیان میں یہ فاصلہ کیوں ہو جائے. ہمارا وہ باپ جو کہ 1200 سال سے ہم یتیم ہیں, ہم یتیم ہیں, 1200 سال سے ہم یتیم ہیں, ہمارے پاس ہمارا باپ نہیں ہے. یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں یہ وسیلے خدا کے, ہمارا جو باپ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. 1200 سال ہو گئے, امت یتیم ہے, امت کو احساس ہی نہیں کہ وہ یتیم ہے. یتیم کیسے روتا ہے باپ کے لیے, یتیم کیسے روتا ہے اپنی ماں کے, کیسے روتا ہے, کس طرح سے روتا ہے. وہ کہتا ہے میں ہوں ہی کچھ نہیں, میرے سر پہ میرے باپ کا سایہ نہیں, اس کا شفقت کا ہاتھ نہیں, تو میری یہ باقی کی زندگی کیا زندگی. کبھی یتیموں کو دیکھیں کس طرح سے وہ باقی کی اپنی زندگی گزارتے ہیں, جن کے سروں سے ان کے باپ کا سایہ چلا جاتا ہے. ہم 1200 سال سے یتیم, ابھی تک ہمیں یتیمی کا احساس نہیں ہوا. ہمارے اور ان کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہو گیا, ہمیں اس بات پہ نہیں کوئی مشکل آ رہی. ہمیں جاگنا ہے, وہ امام معصوم, وہ ہمارا حسین, آج کا حسین جس کا کہ ہمیں انتظار ہے, ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے شہداء کی لاشیں اٹھا لیے, اب اگر آپ امام حسین کا تصور کریں, ان کا چہرہ جو تھا, وہ کہتے ہیں کہ جیسے جاتے تھے ابھی اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے نا, حضرت علی اکبر کا جو لاشا جب امام حسین نے اٹھایا ہے, تو ان کو جوان کا لاشا ایک برا باپ اٹھا رہا ہے, تو ان کی جو ٹانگیں تھیں وہ کربلا کی ریت پہ گسٹتی ہوئی, اور باپ جو ہے اپنے جوان بیٹے کو کھینچ رہا ہے اور خیمے کی طرف. یہ سارا دن زور سے لے کے اثر تک امام حسین نے یہ کام کیا. اب حضرت قاسم کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے امام حسین کو کتنا ٹائم لگا ہوگا, وہ چھوٹا سا جو حضرت قاسم کا جسم تھا گھوڑوں کی ٹاپوں میں آیا ہے, تو کتنے ٹکڑے ہوں گے, کہاں کہاں پہ ایک ایک ٹکڑے پہ امام حسین کے آنسو گرتے ہیں, اور یہ بھی میرے بچے کا ٹکڑا, یہ بھی میرے بچے کا. اس طرح سے انہوں نے سارا دن گزارا. حضرت عباس کا سر گود میں رکھ کے ان کو خدا حافظ کہہ دیا کہ میری اب کمر ٹوٹ گئی. کہ کس طرح کی خدا حافظیاں امام حسین نے کی. اب زلجنا ہے, کوئی امام حسین دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی میدان میں جب جاتا تھا تو امام حسین اس کے پاس ہوتے تھے. امام حسین کیا کرتے تھے کہ اس کی مدد کرتے تھے کہ وہ اپنی سواری پہ سوار ہو جائے. ہر کسی کو خود امام نے تیار کیا, سوار کیا. اب امام دیکھ رہا ہے, کبھی دائیں دیکھتا ہے, کبھی بائیں دیکھتا ہے, کوئی نہیں ہے. بی بی زینب نے دیکھا میرا بھائی اس وقت کوئی نہیں ہے اس کو سوار کرنے کا. سلجنا کے پاس آتی ہیں, بی بی کہتی ہیں بھائی آپ سوار ہو, میں ہوں نا ادھر سوار ہو. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم زلجنا پہ سوار ہو کے زلجنا سے کہتے ہیں دیکھو آپ ہمارے وفادار رہے ہو, یہ آخری آپ سے ایک درخواست ہے, مجھے میدان تک لے جاؤ, اور یہ ضرور کرنا کہ واپس آ کے میری اطلاع دے دینا, میری خبر دینے والا اور کوئی نہیں رہے گا, یہ ضرور کرنا کہ واپس آ کے میری شہادت کی جو ہے اطلاع دے دینا. زلجنا یہ جو جانور تھے ان کو زیادہ مار پڑتی, ان انسانوں کی بدولت جو ان کے علیہ کھڑے ہو گئے. زلجنا کی آنکھوں سے آنسو, امام حسین کہتے ہیں چلو. زلجنا نہیں چلتا نا, اپنی گردن کو نیچے جھکا دیتا ہے. امام حسین جب نیچے دیکھتے ہیں, بی بی سکینہ نے زلجنا کی ٹانگوں کو پکڑا ہوا اور رو رو کے کیا کہہ رہی ہیں, زلجنا میرے بابا کو نہ لے کے جاؤ, جو بھی میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا. چار سال کی بیٹی امام حسین کی کیا کر رہی ہے, ٹانگوں سے لپٹی ہوئی, میرے بابا کو نہ لے کے جاؤ. امام حسین نیچے اترتے ہیں,
بیٹی سے جس طرح سے خدا حافظی کی، اس کی شدت کا اگر آپ احساس کرنا چاہیں، دشمن کہتا ہے کہ جس طرح سے حسین کو ہم نے روتا اپنی بیٹی سے جدا ہوتے دیکھا، ہم نے اس کو کسی اور سے جدا ہوتے اس طرح سے روتے کو دیکھا کہ اس کی آوازیں ہمارے لشکر تک آ رہی، ہمارے لشکر تک اس کے رونے کی آواز آ رہی. لگتا یہی تھا کہ یہ باپ اس بیٹی سے بے انتہا پیار کرتا ہے. امام حسین خدا حافظی کرتے ہیں، بی بی زینب سے کیسے خدا حافظی کی؟ یہ بی بی زینب کو کہتے ہیں میرے جو کپڑے ہیں نا وہ ذرا جو پرانے کپڑے وہ لے آؤ. ان کپڑوں کو پہن کے بھی امام نے ان کے پارے کیے. بی بی پوچھتی ہیں بھائی یہ کیوں کر رہے؟ مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا کو پتا تھا نا، پتا تھا کہ جب شہید کر دیے جائیں گے ان لوگوں نے کیا کرنا ہے. بہن میں ان کپڑوں کو اس حالت میں لانا چاہتا ہوں کہ کوئی ان کپڑوں کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یہ مجھے اچھے لگتے. خدا حافظی کر رہے. اور وہ جگہ انتخاب کی امام حسین نے جہاں پہ خیمے تک ان کی آواز جاتی رہے. آپ کو بتایا نا، کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہتے رہتے تھے اونچی اونچی کہ کوئی اور طاقت نہیں سوائے خدا کی طاقت کے، کوئی اور طاقت نہیں سوائے خدا کی طاقت کے، اونچے اونچے کہتے ہوتے تھے. ابھی علی کا بیٹا ہے نا، شجاعت تو امام حسین، شجاعت دکھا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، امام حسین ان لوگوں کو جو ہے واصل نار کر رہے ہیں. اب ویسے پیاسے بھی ہیں، پیاس بھی لگی ہوئی ہے. حضرت علی اکبر تو واپس آ کے بابا سے پانی مانگ سکتے، میرا مولا کس کے پاس، میرے مولا کس کے پاس جائے جو کہ پیاسا صبح سے تین دنوں کا پیاسا صبح سے لے کے لاشوں کو اٹھاتا نا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا نے آپ کی قربانی کو قبول کیا. آپ مولا کیا کہتے ہیں؟ میری قربانی قبول ہو گئی بس. سب ذوالفقار میان میں اب کیا ہے، میرے مولا کا وجود ہے اور یہ پورا ہزاروں کا لشکر ہے. اب میرا مولا دفاع نہیں کرے گا، اب وہ ذوالفقار سے اپنا دفاع نہیں کرے گا، اب وہ کھڑا ہے. یہ لشکر کیا کرتا ہے؟ دیکھو یہ تو اب لڑ بھی نہیں رہا نا، اب تو تلوار بھی اس نے میان میں ڈال دی. اب کیوں؟ جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا. میرے مولا کو کتنے نیل پڑے، تیروں کا سنا ہے کتنے نیل پڑے. روایات میں لکھا ہے کہ امام حسین کے جسم پہ 120 زخم تھے. کدھر کدھر تیر نہیں لگا، کدھر کدھر پتھر نہیں لگا، جس کے ہاتھ میں نیزہ آیا نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے تلوار. خدایا ہماری کوششوں کو قبول کر لے، ہماری ادا کو قبول کر لے، ہمیں امام حسین کے مقصد کے نزدیک لے جا، ولایت کے نظام کے سامنے سلیکٹ کر دے، ہمیں اسلام نبی محمد سمجھا دے، میں مولا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، میں مولا جو شہداء دنیا سے جا چکے ان کے درجات کو بلند کر دے، جو ان کی خانوادہ رہ گیا ان کو صبر کی توفیق عطا فرما دے. میں مولا انقلاب کو، انقلاب ایران کو، انقلاب اسلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کا وجود کا اس امام کا جس کا ہمیں انتظار ہے اس حد تک قائم رکھنا، اس انقلاب کو اس انقلاب کے ساتھ منسلک کر دینا، ہمارے تمام مراجعوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ان کے سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھنا، مخصوص ہمارے رابر امام خامنائی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. میرے مولا امام کا ظہور جلد از جلد کر دینا، ہمیں ان کے محضر میں شہادت کی موت عطا فرما.